اللہ و برکاتہ، انشاءاللہ سورہ ممتحنہ سے آغاز کریں گے. سورت کا نمبر ہے 60. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. تو سورہ ممتحنہ سے اب یہاں آگے تقریباً سورہ نازعات تک اب جتنی صورتیں آ رہی ہیں، تقریباً 20 صورتیں ہیں، یہ دو دو رکوعوں پر مشتمل ہیں. اور سورہ ممتحنہ کا موضوع ہے حزب اللہ کا حزب الشیطان کے ساتھ رویہ. تو گویا یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد ایمان ہے. جو صاحب ایمان ہے وہ ہمارے دوست ہیں، اور جو ایمان نہیں لانے والے وہ چاہے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، لیکن ان سے ایک دلی تعلق نہیں ہو سکتا ایک مومن کا. پس منظر میں ایک واقعہ ہے. اصل میں صلح حدیبیہ کے 2.5 سال بعد جب قریش نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا، تو وہ پھر دوبارہ صلح کو برقرار رکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صلح کرنے سے انکار فرمایا. اور پھر آپ نے تیاری کی مکہ کی طرف جو ہے وہ صحابہ کو لے جانے کی. چنانچہ اسی میں بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جو ہے مسلمانوں سے میں سے ایک بدری صحابی ہیں، اور ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یمن کے رہنے والے تھے. مکے میں بہرحال آ کر آباد ہو گئے تھے اور اسلام لے آئے تھے. ان کے بیوی بچے، ان کی جائیدادیں، یہ سب مکہ میں تھے، اور وہ خود ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تھے. تو انہوں نے ایک مختصر سا خط جو ہے وہ قریش مکہ کو لکھا، اور گویا انہوں نے سوچا کہ میں ان پہ ایک احسان کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج تم پر لا لیں، اور اس کے نتیجے میں یہ میرے گھر والوں کا خیال کر لیں گے، میری جو جائیداد ہے، اثاثے ہیں، ان کا خیال ہو جائے گا. تو ان کا مختصر سا خط ہے، یہ رحیق المختوم جو سیرت کی کتاب ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے لکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جماعت قریش، اللہ کے رسول تمہارے پاس رات جیسا سیل رواں کی طرح بڑھتا ہوا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور بخدا اگر وہ تنہا بھی تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا اور ان سے اپنا وعدہ پورا کرے گا، لہٰذا تم لوگ اپنے متعلق سوچ لو. یہ ایک مختصر سا خط تھا، البتہ اس میں یہ اطلاع ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لا رہے ہیں. اور وہ مدینے میں ایک خاتون آئی ہوئی تھی، سارا مغنیہ جو گانے والی تھی، اسے یہ خط دے دیا گیا، اور وہ یہ قافلہ نکل گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع ہوگی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کو پیچھے بھیجا، انہوں نے یہ خط برآمد کر لیا ان خاتون سے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال دی کہ آپ اجازت دیں تو جو ہے سر قلم کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدر میں شریک تھے، اور بدر کے شرکا کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے. بہرحال یہ پس منظر ہے، اور اس میں ہم اس صورت کا مطالعہ کریں گے. اس کا نام ممتحنہ ہے کیونکہ اس صورت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان کا امتحان لے لیا کریں اسلام کے حوالے سے، اس لیے اس صورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا. تو شروع میں کفار سے دلی دوستی کی ممانعت کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست. تلقون الیہم بالمودہ، تم ڈالتے ہو ان کی طرف جو ہے وہ ہمدردی اور محبت کا پیغام. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں اس کا جو آیا ہے تمہارے پاس حق، یعنی قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نمبر دو، تین وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ ان کفار سے دوستی نہ کرو. پہلی وجہ بیان ہوئی کہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے. نمبر دو، یخرجون رسول و ایاکم، اور وہ نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود تمہیں ہے مسلمانوں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ اپنے رب پر، ان کن تم خرج تم جہادن فی سبیلی، اور تیسری وجہ اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے ہمارے راستے میں، وابتغاء مرضاتی اور ہماری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے، تو صرف رونا الیہم بالمودہ، تو پھر پوشیدہ طور پر انہیں خط لکھتے ہو جو ہے وہ دوستی کا، وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ ظاہر کرتے ہو، ومن یفعل منکم، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ تو گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ممانعت چل رہی ہے۔ پھر چوتھی وجہ بھی بیان ہو رہی ہے، این یسقفوکم یکون لکم اعداء، اگر وہ پائیں تمہیں تو ہو جائیں تمہارے دشمن، تم تو ہمدردی کر رہے ہو، انہیں خط لکھ کر بتا رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر آنے والے، لیکن فرمایا کہ اگر وہ پائیں تمہیں تو ہو جائیں تمہارے دشمن، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ دراز کرتے ہیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ بھی اپنے زبانیں بھی برائی سے۔ اور پانچویں وجہ، انہیں دوست نہ بناؤ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو، لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور ہرگز فائدہ نہیں دیں گی تمہیں تمہاری جو ہے وہ رشتے ناتے اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ تو فرمایا یفصلوا بینکم، اور اللہ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی طرح کفار سے قطع تعلق ہی کرو۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ، فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور لوگوں میں ہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اس قالوا لقومہ، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، انا براء منکم، کہ میں اعلان بیزاری کرتا ہوں تم سب سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جنہیں تم پوچھتے ہو اس اللہ کے سوا، کفرنا بکم، کہ ہم نے انکار کر دیا تمہارا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ جو کہ ایک ہی ہے اس پر، الا قول ابراہیم علیہ ابھی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بیزار ہوں تم سے اور جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ دوستی کی بنیاد اللہ سے تعلق ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا الا قول ابراہیم علیہ ابھی ہی، مگر سوائے اس کے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد سے، لا استغفرن لک، کہ میں معافی مانگوں گا آپ کے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں نہیں اختیار رکھتا آپ کے لیے اللہ کے پاس کچھ بھی، یعنی آپ میرے والد ہیں تو میں آپ کے لیے اللہ سے دعا تو کروں گا استغفار کی، لیکن میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن ہم پڑھا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں، جب ابراہیم علیہ السلام پر خوب واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے ان کے والد ایمان لانے والے نہیں ہیں اور دشمن ہیں اللہ کے اور اس کے دین کے، تو انہوں نے اعلان برات کیا تھا، وہاں سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں الفاظ ہیں، فلما تبین له انه عدو للہ، بس جب ان پر واضح ہو گیا کہ آزر جو ہے وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منه، تو انہوں نے اعلان بیزاری کیا، اعلان برات کیا، اعلان لا تعلق ہی کیا اس سے، انا ابراہیم لا افواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار اور حلیم تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ ربنا علیک توکلنا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مظلوم قوم کے لیے دعائیں ہیں کہ اے ہمارے رب آپ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ ہی کی طرف ہم نے رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آگے مزید دعائیں، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے ہمارے رب نہ بنائیے ہمیں تختہ مشق ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اور بخش دیجئے ہمیں ہمارے رب، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ آپ ہی زبردست ہیں اور کمال حکمت والے. آگے تاکید اتباع ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، گویا ان کی ہی پیروی کی جائے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، گویا ایمان والوں کے لیے بہت بڑا اسوہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ ہے مسلمانوں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی. ومن یتولا، اور جو کوئی سرتابی کرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، آپ سے آپ تعریف کیے رہے. آگے پھر آیات 7-9 تک جو ہے غیر مسلموں سے تعلقات کی تفصیل ایک دفعہ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. اصل اللہ ان یجعل، کچھ دور نہیں کہ اللہ ایسا فرما دے، اللہ ایسا کر دے، بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ، کہ تم اور وہ لوگ جن کے درمیان جو ہے وہ تم جو تم سے رکھتے ہیں عداوت، ان میں اللہ تعالیٰ دوستی پیدا کر دے. واللہ قدیر، اللہ سب چیز پر قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا. یعنی اشارہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو توفیق دے دے، وہ بھی ایمان لے آئیں، اور پھر جو ابھی دشمنی ہے ان سے وہ پھر مودت میں اور جو ہے ایک تعلق میں بدل جائے. لیکن ساتھ ہی جو ہے غیر مسلموں سے تعلقات کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين، اور نہیں منع کرتا اللہ تم کو ان لوگوں سے، لم يقاتلوكم في الدين، یعنی اچھی طرح ملنے سے یا دوستی رکھنے سے، جو نہیں لڑتے تم سے تمہارے دین کے بارے میں. ولم يخرجوكم من دياركم، اور جنہوں نے نہیں نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، ان تبروهم، اس بات سے کہ تم بھلائی کرو ان کے ساتھ، وتقسطوا اليهم، اور یہ کہ انصاف کرو ان کے حق میں، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتی ہیں کہ میری ماں کفر کی حالت میں میرے پاس آئیں، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، آپ نے جواب دیا ہاں، اور اس موقع پر گویا یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، انہیں نکالنے کے در پر نہیں ہیں، ان کے لیے سازشیں نہیں کر رہے، تو ان کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ موالات ہوتا ہے دلی دوستی، یہ کسی بھی کافر سے منع ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے مدارات، خوش اخلاقی سے بات کرنا، اور جو ہے آئیے آئیے، تشریف رکھیے، کیسے ہیں، صبح بخیر، تو اس طرح کی بات کرنا، یہ جو ہے اسی طرح مواسات، ہمدردی کرنا، اور معاملات خرید و فروخت کرنا، یہ ذمی کفار کے ساتھ جائز ہے. یعنی ایسے کافر جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہ ہو اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کر رہے ہیں. آگے پھر کفار محاربین کا حکم آ رہا ہے. فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین، یعنی وہ کفار جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا. فرمایا یقیناً منع کرتا ہے اللہ تمہیں ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جو لڑتے ہیں تم سے تمہارے دین کے بارے میں، واخرجوکم من دیارکم، اور جو نکالتے ہیں تمہیں تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور مدد کی تھی تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم، تو ایسے جتنے لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوستی سے روکتے ہیں، ومن یتولہم، اور جو کوئی اس کے باوجود انہیں دوست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم. آگے احکام مہاجرات آ رہے ہیں، جس طرح صحابہ ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے، اسی طرح بہت ساری خواتین بھی ہجرت کر کے مدینہ آئیں، تو ان سے متعلق خاص احکامات یہاں دیے جا رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آئیں تمہارے پاس مؤمن عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو امتحان لے لیا کرو ان کا، جب پتہ کرو یہ واقعی مسلمان ہے بھی یا اور کسی ارادے سے آئی ہیں. اللہ عالم بھی ایمانہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کے اخلاص کو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو نہ لوٹاؤ انہیں کفار کی طرف. لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ, نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لیے. وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ, اور نہ وہ کافر شوہر وہ حلال ہیں ان مسلمان عورتوں کے لیے. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا, ان کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا, یعنی ان عورتوں کے مہر جو ہے انہیں واپس کر دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ, اور کوئی گناہ نہیں ہوگا تم پہ مسلمانوں اگر تم ان عورتوں سے نکاح کر لو. اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, جبکہ تم دے دو انہیں ان کے مہر. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ, اور نہ تھامے رکھو عصمتیں جو ہے کافروں کی. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ, اور مانگ لو جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا, یعنی فرمایا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا, اور وہ بھی مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی مسلمانوں میں بھی ایسے تھے جو خود تو مسلمان ہو گئے لیکن بیویاں جو ہے وہ کافر ہیں, تو کہا کہ اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ رہیں, تو بس جو انہیں مہر تم نے دیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو. اسی طرح جو ان کی جو عورتیں جو ہیں وہ ایمان لے کر آئی ہیں, تو اب وہ اپنے سابقہ جو کافر شوہر ہیں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, اور ان شوہروں نے جو مہر دیے تھے وہ ان کے حوالے کر لو. فرمایا ذالکم حکم اللہ, اور یہی ہے حکم اللہ کا. یحکمو بینکم, اور پھر وہ اللہ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جاننے والے کا مالک حکمت والے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اور اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گئی کوئی تمہاری عورتیں کفار کے پاس. فَعَاقَبْتُمْ, پھر تم نے تعاقب کیا. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ, تو دے دو ان مسلمانوں کو کہ چلی گئی ہیں جن کی عورتیں. مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا, جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا. مثال مراد یہ کہ جو خواتین جو ہیں مسلمان مرد جو ہیں وہ تو ایمان لے آئے لیکن خواتین ان کی ایمان نہیں لائی تھیں, وہ چلی گئیں کفاری میں. تو اب کفار اگر مہر واپس نہیں کر رہے تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مال غنیمت میں سے ان مسلمانوں کو جو مہر انہوں نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ واپس کر دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, جس پر تم ایمان رکھتے ہو. آگے پھر خواتین سے بیعت کا ذکر آ رہا ہے, اور بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو عورت آتی آپ اس کا امتحان لیتے اور پھر ان شرائط کے ساتھ بیعت لیتے. تقریباً 6 شرائط ہیں اس بیعت میں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لیتے. اسی طرح اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں لی. تو بیعت کا مردوں کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور دوسرا مرد جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا, اس طرح بیعت ہوتی. خواتین کے لیے اماں عائشہ بتاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بڑا جو ہے آپ کے تشت لے لیتے تھے, ٹریسی لے لیتے تھے, اس میں پانی بھر لیتے تھے. ایک طرف آپ ہاتھ ڈال دیتے تھے, دوسری طرف جو ہے خاتون ہاتھ ڈال دیتے. تو آپ کسی غیر محرم کو چھونا جو ہے پسند نہیں فرماتے تھے. تو فرمایا یا ایھا النبی, اب خواتین سے بیعت کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 12. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات, جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں. یبایعنک علی, تو پھر آپ انہیں ان سے بیعت لے لیجئے اس بات پر. اللہ یشرکنا باللہ شیئا, نمبر 1 کہ وہ نہیں شریک ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی, اور نمبر 2 ولا یسرقنا, اور وہ ہرگز چوری نہیں کریں گی, اور نمبر 3 ولا یزنین, اور نہ ہی وہ زنا کریں گی, اور نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن, اور نہ ہی قتل کریں گی اپنی اولاد کو, اور نمبر 5 ولا یاتینا ببہتانی یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, اور نہ ہی لگائیں گی کوئی بہتان گڑا ہوا اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے درمیان. یعنی اس سے مراد ہے کوئی بھی جنسی جو ہے بہرہ روی کا شکار نہیں ہوگی. اور 6 ولا یعصینک فی معروف, اور معروف میں جو ہے وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو یہ 6 چیزیں ہوں گی. تو فرمایا فبعیہن, بس آپ بیعت کر لیجئے ان سے. واستغفر لہن, یعنی آپ بیعت لے لیجئے ان سے اور دعا مانگیے ان کی مغفرت کے لیے. واستغفر لہن اللہ, اور اللہ سے دعا مانگیے ان کی مغفرت کے لیے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے, مسلسل رحم فرمانے والے. کفار و مشرکین سے دوستی کی ممانعت آ رہی ہے، دلی دوستی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، نہ دوستی کرو اس قوم سے کہ غضب ہوا اللہ کا ان پر، قد یائسوا من الآخرہ، وہ تو نا امید ہو چکے ہیں آخرت کے اچھے انجام سے، کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جیسے نا امید ہو چکے ہیں کافر اہل قبور سے کہ وہ کبھی اٹھ کر آئیں گے، اسی طرح یہ بھی جو ہے مایوس ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بہتری ہو سکے گی۔ اگلی سورت سورہ صف ہے، اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر پورے قرآن کی جامع ترین سورت ہے، اور ہم نے سمجھا تھا کہ جو 10 سورتیں اب ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، یہ سب کی سب نصف مدنی دور کے بعد نازل ہوئی ہیں، 5 سے 6 ہجری ان کا زمانہ نزول ہے، اور اس وقت تک اسلامی ریاست، اسلامی معاشرہ تشکیل پا چکا تھا، اور ان صورتوں میں خطاب مسلمانوں سے، اور اہل کتاب کا ذکر بطور عبرت ہے، اور منافقین کو جو ہے جھنجھوڑا جا رہا ہے، انہیں ایمان اور عمل کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں ان کے خلاصے ہیں جو ان صورتوں میں آ رہے ہیں۔ تو سورہ صف میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا بھرپور ذکر آ رہا ہے، ابتدائی 4 آیات میں دعوت جہاد ہے، لیکن ترہیب کا انداز ہے، ذرا ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، اور پھر آیات 5 سے 8 تک درس عبرت ہے سابقہ اقوام سے، اور پھر ایک آیت، آیت نمبر 9 میں مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے جانے کا مقصد بیان ہو رہا ہے، اور پھر آخری جو آپ کے ہیں 5 آیات میں سے 4 آیات میں دعوت جہاد ہے لیکن ترغیب کا انداز، اور آخری آیت میں مجاہدین کے لیے ایک بڑا اعزاز بیان ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا مختصراً ہم سمجھ لیتے ہیں جہاد کی اہمیت، تو اس حوالے سے ہم نے سورہ حج کی آخری آیت پڑھی تھی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور پھر ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اس سے پہلے پڑھی تھی، 8 دنیاوی محبتیں ایک طرف تھیں کہ تمہارے باپ دادا، بیٹے، بھائی، بیویاں اور رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، اور وہ تجارت جو چلتی ہوئی تجارت جس کے مان پڑنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ گھر، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہے تو میں اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وہاں کہا گیا تھا یہ 8 محبتیں دنیا کی تمہیں اگر اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پسند ہے تو گویا یہ فسق ہے، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح پھر سورہ حجرات میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا کہ ایمان حقیقی کا جزو لازم ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، فرمایا کہ یقیناً مومن تو وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، پھر کسی شک و شبہ میں نہ کریں، اب پھر جہاد کریں اپنی جانوں اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں، اور یہی لوگ اپنے دعوے ایمانی میں سچے ہیں۔ تو دعوے میں سچائی کا اظہار بھی جہاد سے ہوتا ہے، جہاد کرنے کا حکم بھی ہے، 8 دنیا کی محبتیں ایک طرف اور دینی محبتوں میں سے ایک محبت اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت۔ اسی طرح ہم نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے تک آنے کے راستے کھول دیتے ہیں، اور پھر اب سورہ صف میں بھی ہم پڑھ لیں گے، تو یہ جہاد کا حکم ہے بار بار قرآن۔ البتہ اس کی موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجئے کہ جہاد کے معنی ہوتے ہیں جد و جہد کرنا، اور کوشش کے مقابلے میں کوشش کرنا، اور متفقن علیہ روایت ہے کہ ایسی کوشش جس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ ایک تو محض جد و جہد ہے، وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے بارے میں بڑے بڑے 3 مغالطے، ایک تو یہ کہ جہاد اور قتال کو ایک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جہاد علیحدہ اصطلاح ہے، قتال علیحدہ اصطلاح ہے، جہاد بڑی وسیع اصطلاح ہے، قتال جو ہے وہ مخصوص اصطلاح ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ گھر تو بہت سارے ہیں لیکن خانہ کعبہ بھی گھر ہے، لیکن ہر گھر خانہ کعبہ نہیں ہوتا، اسی طرح کتابیں بہت سی ہوتی ہیں لیکن قرآن بھی کتاب ہے، ہر کتاب قرآن نہیں ہوتی، اسی طرح نبی تو بہت ہیں لیکن رسول جو ہے وہ کم ہے، رسول بھی نبی ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے، تو اسی طرح قتال بھی جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا، ہر جہاد جنگ نہیں ہوتی۔ دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر جنگ کو جہاد کہہ دیا جاتا ہے۔ صرف جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں کی وہ جنگ ہے جو دین کے غلبے کے لیے کی جائے۔ اگر محض اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ جہاد دفاع ہے، اور آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں تو جہاد فی الحریت ہے۔ تو زمین کو حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ پھر جہاد جو ہے زمین کے لیے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اس وقت ہوگا جب وہ جنگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کی جائے گی۔ اور تیسرا مغالطہ یہ کہ جب جہاد کو قتال بنا دیا گیا تو قتال ہر وقت فرض نہیں ہوتا، جنگ ہر وقت فرض نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ جنگ فرض ہو جاتی ہے۔ تو قتال جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، جبکہ جہاد فرض عین، اور فرض عین فرض کفایہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو پانچ وقتہ نماز پڑھنی یہ فرض عین ہے، اور فرض کفایہ کیا ہے؟ یہ نماز جنازہ ہے۔ کچھ لوگ اگر پڑھ لیں تو سب پہ سے ثابت ہو جاتے، لیکن جو پانچ وقتہ نماز ہے یہ کسی اور کے پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی، ہر ایک کو خود ادا کرنی ہوتی۔ اسی طرح جہاد فرض عین ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جہاد کرنا ضروری ہے، اور جبکہ قتال فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ اگر جنگ کر لیں اللہ کی راہ میں، وہ کفایت کر رہے ہوں، تو پھر باقیوں سے یہ ثابت ہو جاتی ہے اس کی فرضیت۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اسی طرح اقسام جو ہے کئی ہیں جہاد کی۔ ایک ہے جہاد زندگانی، ہر زندہ چیز ایک کمپٹیشن کر رہی ہے، اسٹرگل کر رہی ہے، اور وہ اپنی سروائیول کے لیے دوسروں سے مجاہدہ اور جہاد کرے، تو اسے جہاد زندگانی کہا جاتا ہے۔ ایک جہاد آزادی ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ آج 27ویں رمضان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے، آپ یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی دولت عطا فرمائی، اور اسی طرح کی 27ویں شب تھی رمضان، اور بہت بڑی نعمت ہے یہ آزادی، اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے۔ ورنہ ان قوموں سے پوچھے جنہوں نے آزادی کھو دی ہے، اب کتنی پریشان ہوتی۔ تو بہرحال اس پہ ہم دوسرے حصے میں تھوڑی سی اور بات کریں گے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ آزادی کے لیے بھی جہاد جو ہے اسے جہاد حریت کہتے ہیں، اور اسی طرح کسی نظریے کے لیے بھی جہاد ہوتا ہے۔ بعض لوگ جمہوریت کے لیے جہاد کرتے ہیں، وہ جہاد جمہوریت ہوگا۔ بعض لوگ کمیونزم کے لیے لڑتے ہیں، کمیونسٹ لوگوں نے جو ہے ڈیڈ اسکواڈ کے سامنے، فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہو کے گولیاں کھائی سینے کا، کمیونزم کے لیے، تو جہاد فی کمیونزم ہے وہ۔ لیکن اگر کوئی اسلام کے نظریے کی خاطر قربانیاں دے اور کوشش کرے تو وہ ہوگا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی ہر جنگ وہ جہاد نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہ جد و جہد جو دین کے غلبے کے لیے۔ اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کے بھی 9 مراحل۔ پہلا مرحلہ ہے خود اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے جہاد، اور اس میں آدمی خود اللہ کا فرما بردار ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے نفس سے نہ لڑے۔ اس لیے سنن نسائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، صحابہ نے پوچھا ایل جہاد افضل ہو یا رسول اللہ، کون سا جہاد سب سے افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا انتو جاہدا لنفسی کا فی طاعت اللہ، کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو اسے اللہ کا فرما بردار بنانے کے۔ اسی طرح پھر شیطان سے جہاد ہے، یہ دوسرے مرحلہ ہے جہاد کا۔ شیطان ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، وہ ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں ہر وقت جو ہے اس سے ایک مقابلہ درپیش ہے، تو یہ شیطان سے بھی جہاد۔ اسی طرح پھر معاش کا پورا بگڑا ہوا ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کا رخ اللہ کی نافرمانی کی طرف ہے، بدعات کی طرف ہے، تو پھر معاشرے سے مقابلہ کرنا کہ معاشرہ غلط رخ پر جاتا ہے جائے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ نہیں دینا، ہم نے تو سیدھے رستے پر ہی رہنا، تو یہ ایک معاشرے سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بھی 3 درجے جہاد کے آ جاتے ہیں، یعنی معاشرے میں عوام الناس بھی ہیں، بلکہ اس سے پہلے لے لیں ذہین لوگ بھی ہیں، تو انہیں بڑے دلائل سے بات سمجھانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے حکمہ جو ہے الفاظ ہم نے پڑھے تھے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، تو یہ 4th درجہ ہے جہاد کا، کہ ذہین لوگوں کو دلائل دے کر دین کے قریب کرنا۔ اسی طرح عوام الناس کے لیے موعظۃ الحسنہ کے الفاظ آتے ہیں، 10 بڑے واعظ، اس کے ذریعے ان کا دل اسلام کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں جو بڑی بڑی تنخواہیں لے کر، ان کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو بگاڑا جائے اور دین سے دور کیا جائے، تو ان سے مناظرہ کرنا ہوتا ہے، ترکی بہ ترکی ان کی غلط فہمیوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ 6ٹا لیول ہے جہاد کا، کہ اس طرح کے بگاڑ چاہنے والے، اعتراضات اٹھانے والے لوگوں کو جواب دیا جائے۔ اور پھر دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے مزید 3 درجات ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ جب تک ہاتھ میں طاقت نہ ہو باطن کا غلبہ ہو تو صبر کرنا، اور پھر جب ہاتھ میں اتنی طاقت آ جائے کہ باطن کا سر کچلا جا سکے تو آگے بڑھ کر باطن کو چیلنج کرنا، اسے اقدام کہتے ہیں۔ یہ آٹھواں مرحلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور جیسے ہی آپ باطل کو للکاریں گے باطل پوری قوت کے ساتھ آپ کو کچلنے کے لیے میدان میں آ جائے گا، اور اسے کہتے ہیں مسلح تصادم، اسی کو قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ نواں مرحلہ ہے جہاد کا جہاں جہاد اور قتال برابر ہو جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے کے آٹھ مرائل ہیں وہاں پہ ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو آٹھ مرائل ہیں وہ قرآن کے ذریعے جہاد ہوتا ہے، اور یہ آخری نواں مرحلہ ہے جہاں ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر تلوار کے ذریعے یا جو بھی اس دور کا جدید اسلحہ ہوتا ہے اس کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے۔ تو ماشاء اللہ یہ کتاب کیا موجود ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کی اصل حقیقت، اہمیت، لزوم، مراحل، مدارج سب اس میں بیان ہو گیا۔ میں تو یہاں جو ہے پانچ چھ منٹ میں کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس کی ایک تصویر کھینچ لوں۔ اب آئیے، یہ جہاد کی دعوت ہے جو سورہ صف میں دی جا رہی ہے، ابتدائی چار آیات میں غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت اور ترہیب کا انداز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، وہ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے۔ اب آپ یہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو، بڑا تمہیں شوق تھا، بڑا کہتے تھے کہ قرآن میں بس آ جائے حکم قتال کا، تو آپ دیکھیے کہ ہم کیسے آگے آگے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں، کبر مقتن عند اللہ، سخت ناپسندیدہ ہے، سخت بیزار کرنے والا ہے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو یہ قول و فعل کا تضاد، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور مقت کہتے ہیں بیزاری کو، جب کسی آدمی سے کوئی امید ہو اور وہ امید پر پورا نہ اترے تو اسے غصہ آتا ہے اس کے نتیجے میں، لیکن اگر کسی سے امید ہی نہ رہے وہ اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے، تو اس میں پھر بیزاری کا ایک معاملہ آتا ہے۔ تو یہ مقتن جو الفاظ ہیں یہ بیزاری کی کیفیت کے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اور یقیناً اللہ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں صفے بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ تو سب سے اونچی نیکی جو ہے اسلام میں وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اس کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا، قتال فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کا جو نواں مرحلہ، اور یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نہ اللہ کی راہ میں قتال کیا اور نہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق ہی اس کے دل میں رہا، تو اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر ہوئی۔ تو اصل میں یہ شوق نہ ہونا اللہ کی راہ میں لڑنے کا، یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ ایک مومن کی تو آرزو ہی اور امید اس کی ہوتی ہے کہ موقع ملے گا تو میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، وہ اپنے بچوں کی پرورش اسی لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دین کے کام ہے، وہ خود زندہ اس لیے ہوتا ہے کہ دین کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دے سکے، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر سکے۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، کہ بندگی کا مقام کچھ اور ہے اور عاشقی کا مقام کچھ اور ہے۔ ضروری سجدہ میں خواہی، یہ نورانی مخلوق جو ہے فرشتے، ان سے اللہ کو سجدہ مطلوب تھا۔ زخاکی بیش ازا خواہی، لیکن یہ جو خاکی مخلوق ہے انسان، اس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مطلوب ہے۔ چنا خود را نگہ داری کے باہی بے نیازی ہا، اللہ تعالیٰ کو اپنے وجود کا اتنا احساس ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہے، بر وجود خود زخون دوست خواہی، کہ وہ اپنے وجود کی گواہی دینے کے لیے اپنے دوستوں کا خون چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے یہ پسند ہے کہ وہ اپنی جان دے کر اللہ کے وجود کی گواہی دیں، اسی لیے اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں انہیں شہید کہتے ہیں، شہید بنا ہے شاہد سے، شاہد کہتے ہیں گواہ، اور شہید مبالغہ ہے، بہت بڑی گواہی دینے والا، یعنی یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ہونے کی گواہی اپنی جان دے کر دی ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے شہید، اس کا بہت درجہ ہے، یعنی خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کہتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، یہ رزق پاتے ہیں، اور ان کا جو عالم برزخ ہے وہ جنتوں میں طے ہوتا ہے۔ پہلے وہ احادیث مطالعہ کر چکے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سبز پرندوں کا سا جو ہے جسم عطا فرماتے ہیں، اور یہ جنتوں میں سیر کرتے رہتے، ان کے محل جو ہے وہ اللہ کے عرش سے قندیل کی طرح لٹکتے رہتے، جب چاہتے وہاں آرام کرتے. اور پھر شہداء کا درجہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، یہ جو بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ شہداء کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے شہادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. تو چار دفعہ آپ نے اپنے لیے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اللہ کی راہ میں جان لوں. تو یہ تو ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جان لگا دے اللہ کی راہ میں. اور یہاں پر بھی اللہ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں صفیں بنا کر لڑتے ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں. اور جہاد اور قتال کے لیے تو بغیر جماعت کے ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اور جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط جماعت. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی جماعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب باقی جو چار آیات آ رہے ہیں اس میں تاریخ بنی اسرائیل کے تین ادوار سے سمان عبرت جو ہے وہ دلایا جا رہا ہے. تو پہلا دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، اس سے عبرت دلائی جا رہی ہے. آیت نمبر 5، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تورات پر عمل کرنے کے لیے فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور تورات کے مطابق نظام نافذ کرو، تو قوم نے کہا کہ آپ کر اب جا کر لڑیے، ہم تو یہیں بیٹھے، جب یہ خالی ہو جائے گا شاید پھر ہم آئیں گے. تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے، تو حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. اور پھر قانون ہدایت اور ضلالت بیان ہو رہا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، پس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا. تو یہاں دونوں کمپوننٹ آئے ہوئے ہیں، جیسا بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ ویسے ہی معاملہ کر دیتا ہے. جو اللہ کی فرما برداری، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی زندگی آسان کر دیتا ہے. اور جو گناہوں کی زندگی پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل پھر گناہوں کی طرف پھیر دیتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں کرتا ایسے نافرمان لوگوں کو. پھر دوسرا دور آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے عبرت کی مثال. وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ، اور جبکہ کہا عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا اس کی جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات میں سے، ومبشرا برسول، اور خوشخبری دینے والا ایک رسول کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں تھیں، ایک تو مصدق تھے تورات کے اور دوسرے مبشر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آگے اطلاع دے رہے ہیں، یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو آئیں گے میرے بعد اور جن کا نام ہوگا احمد. فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ رسول آگے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو لوگ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کے معجزات کو جھٹلایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کھلا جادو کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو اسے بھی کہا گیا کہ جادو. اب تیسرا دور یعنی دور نبوی میں بنی اسرائیل کی حق سے دشمنی کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ الکذب، جو باندھے اللہ پر جھوٹ، وہو یدعا الی الاسلام، حالانکہ اسے بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالموں کو. یریدون، اور وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ، اشارہ ہے سازشیں کر کر. اس زمانے میں یہود جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف سازش کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح یہ یہودی پورے عرب سے ایک بہت بڑی قوت کو جمع کر کے غزوہ خندق کے موقع پر لے آئے تھے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے لے آئے تھے پورے عرب سے. اور اسی طرح یہ جو ہے یہودیوں کی سازشیں آج بھی کم نہیں ہیں. آج بھی 9/11 کا واقعہ اس دور کی بڑی مثال ہے. امریکہ خود اب ماننے لگے لوگ جو بھی اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسامہ بن لادن اور یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا, یہ تو ان سائڈ جاب ہے, یہ اندر سے کیا گیا, ڈائنامائٹ بچھائے گئے تھے انہیں مارتل, اور کنٹرول ڈیمولیشن ہوئی ہے دونوں بلڈنگوں کی, لیکن الزام لگا دیا گیا مسلمانوں کے اوپر, دو ممالک ہمارے تباہ و برباد کر دیے گئے, طالبان کو ٹارگٹ بنا دیا گیا. بھائی تم ہوش کے ناخون لو, کچھ عدل ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے, کوئی تقاضا پورا نہیں کیا گیا. تو یہ سازشیں یہود کی, پہلے بھی وہ کرتے رہے ابھی بھی کرتے رہے. تو فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بھیجا دیں اللہ کے نور کو. واللہ متم نور ہی, اور اللہ پورا کر کر رہے گا اپنے نور کو. یہ پیشن گوئی ہے, دین غالب ہو کر ہے, ان کی سازشیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی اسلام کا. ولو کرے حل کافرون, خواہ کافروں کو کتنا ہی یہ ناگوار کیوں نہ ہو. اور بہت عمدہ کہا ہے ظفر علی خان مرحوم نے, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو کتنا بھی دم لگا لے یہ ہنود و یہود اور یہ عیسائی, چاہے ان کے چیلے بن کر کتنی بھی اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر لیں, اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کر رہے گا, اسلام پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا. اور اسی طرح اگلی آیت میں بھی پیشن گوئی ہے, آیت نمبر 9, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا, وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ, ودین الحق اور ایک سچے نظام کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو غالب کر دیں کل جنس نظام پر, ولو کرہ المشرکون, اور خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر کیوں بھیجا گیا, اس کا مقصد ہے غلبہ دین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا, اس سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تعین کے لیے مرکزی آیت ہے آیت نمبر 9. اسی طرح حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ بین الاقوامی انقلاب کا عنوان یہ آیت ہے, یہ آیت بتا رہی ہے کہ دین پوری دنیا تک پھیل کر رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن وہ شرمندہ تعبیر ہو کر رہے گا, ہو نہیں سکتا وہ مکمل نہ ہو, جبکہ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں, پیشن گوئی فرما رہے. اسی طرح ڈاکٹر اشعار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ سیرت کو سمجھنے کی کنجی ہے یہ آیت, اگر یہ آیت سمجھ میں نہ آئے تو پھر سیرت کو نہیں سمجھ سکتے. اور اس لیے میں ایک مثال دے کر آگے بڑھوں گا. مونٹگومری والٹ بہت بڑی شخصیت گزرا ہے, اس نے دو کتابیں لکھی, محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ, دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے, لیکن اصل میں اس نے بڑے شاطرانہ انداز سے کنٹراسٹ نمایاں کیا. اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مکی دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی نظر آتے ہیں, لوگ مار رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ دعائیں دے رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. لیکن اس نے دکھایا کہ مدینہ میں آ کے تو آپ اسٹیٹس مین ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ گھوڑے پر ہیں, آپ جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ یعنی اس میں تعریفیں تو بہت کی ہیں, لیکن اصل میں عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے انقلاب کے مراحل ہوتے ہیں اور یہ 6 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے مشرکانہ کافرانہ ماحول میں توحید کی دعوت دینا, پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں انہیں منظم کیا جاتا ہے, ایک جماعت بنائی جاتی ہے, ان کی تربیت کی جاتی ہے, دوسرا اور تیسرا مرحلہ ہو گیا. اور جو لوگ توحید کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت پر صبر کیا جاتا ہے, یہ چوتھا درجہ ہے. یہاں تک کہ ہاتھ میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ مخالفین کو کچلا جا سکے تو آگے بڑھ کر مخالفین کو چیلنج کیا جاتا ہے, یہ 5واں مرحلہ ہے انقلاب کا. اس چیلنج اور اقدام کے نتیجے میں باطل پھر آتا ہے پورا بھرپور طریقے سے, جس طرح آپ سانپ کو اچھیڑیں تو وہ پھر ڈسنے کے لیے حملہ کرتا ہے. تو پھر 6ٹا مرحلہ ہوتا ہے مسلح تصادم, اب پھر اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو پھر جو انقلابی جماعت جیت جاتی ہے اور باطل کا سر کچل دیا جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دعوت, تنظیم, تربیت اور صبر کے مرحلے ہی میں تھے کہ یہود نے ان کے اوپر ایک بڑا وار کیا, اپنی طرف سے تو سلیب پر چڑھا دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا آسمان پر اس سے پہلے کہ یہودی انہیں قتل کر پاتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موقع دیا اور دعوت, تنظیم, تربیت, صبر محض سے آگے بڑھ کر پھر آپ نے باطل کو للکارا اور پھر اس کے جواب میں مسلح تصادم شروع ہوا. 28 تو غزوات ہیں غزوہ بدر سے لے کے فتح مکہ تک, اور 54 سرایا 82 فوجی مہمات تھے جن کے بعد دین غالب ہو گیا. تو مکے میں مقدس خون ٹپکا, طائف میں کبھی پتھر کھائے, بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے, ہر غم کو لگا کر سینے سے درما کے طریقے سکھلائے, کیا قہر ہے یہ انسان اسی محسن کو بھلا کر کھو جائے. اف کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈھاتا ہوں, کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں. تو اصل میں یہ آیت ہے آیت نمبر 9, یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن غلبہ دین تھا. چنانچہ جب غلبہ دین کے لیے صلح کی ضرورت پڑی آپ نے صلح کی, جیسے میثاق مدینہ ہے, جیسے صلح حدیبیہ ہے, لیکن جب جنگ کی ضرورت پڑی تو آپ نے جنگ کی ہے. مشرکین سے ہمیشہ کے لیے صلح نہیں ہو سکتی, بلکہ دین کو غالب کرنا ہے, اس کے نیچے نیچے پھر وہ ذمی بن کر رہیں تو پھر ان کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری تعلیمات ہیں. بہرحال احادیث بھی کئی ہیں, میں جلدی سے آپ کو چند احادیث سنا دیتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 ادوار کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے درمیان نبوت رہے گی اور جب تک اللہ چاہے گا پھر اسے ہٹا دے گا, اور پھر جو ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا, اور یہ دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. یہ کون سا دور تھا؟ صحابہ کرام کا دور. اور پھر اسے ختم کر دے گا, اس کے بعد پھر ملک نعادن کا دور آئے گا, یعنی کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور. اور یہ مسلمان اسکالر جانتے ہیں کہ بنو امیہ, بنو عباس, سلاطین عثمانیہ کا دور تھا, اور فرمایا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر ملکن جبرین کا دور آئے گا, یہ چوتھا دور ہے, یعنی ہمارے اوپر مجبوراً جو ہے وہ غلام بنا لینے والا دور. اور یہ پورا جو رومی حکومتیں ہیں ورلڈ وار 1 کے بعد, جو مسلمانوں کی 3 کانٹیننٹ پر پہلی بھی حکومت تھی, اس پر کہیں ڈچ آ گئے, کہیں ولندیزی آ گئے, اور کہیں اطالوی آ گئے, کہیں برطانوی آ گئے, انہوں نے ہماری ریاست کو ٹکڑوں میں بانٹ کر کالونائز کر لیا, اور ہمارے اوپر یہ برطانیہ حکومت کرتا رہا کئی سال. تو یہ دور تھا ملکن جبرین. اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا, اور پھر آپ خاموش ہو گئے. تو ان 4 دوروں کے بعد اب اگلا دور جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور, جو آیا ہی چاہتا ہے. اور ہم سے زیادہ احساس اس کا غیر مسلموں کو, یہود و نصارہ کو, اس سے ڈریں اور اس کی پیش بندی میں لگے ہیں. اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا, میں اس کے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے, اور اللہ کا دین اس پوری زمین پر غالب ہو کر رہے گا جو مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے, حضرت مقراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دین ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا, چاہے وہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا مکان ہو یا اونٹ کی اون سے بنا ہوا جو ہے خیمہ. تو بالآخر یہ دین غالب ہو کر رہے گا. اس کی پیشن گوئیاں قرآن میں, اس کی پیشن گوئیاں حدیث میں ہیں. مجھے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا کچھ وقت, ہمارا مال, ہماری صلاحیتیں وہ دین کے غلبے کی جدوجہد میں لگ رہی ہیں, یعنی لگ رہی ہیں تو وہی کامیابی کا ذریعہ بن جائے, نہیں لگ رہی تو سوائے حسرت اور محرومی کے کچھ عرصے میں نہیں آئے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, هل ادلکم علی تجارۃ. اب یہاں سے جو 4 آیتیں آ رہی ہیں, غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت ہے اور ترغیب کا انداز ہے. فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں, تنجیکم من عذاب علیم, جو تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے. اور کون نہیں چاہتا ہوگا, میں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں ایسی تجارت ہو جائے کہ دردناک عذاب سے بچ جائے. تو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا تو امنون باللہ و رسولی, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے, ذالکم خیر لکم, یہی بہتر ہے تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو, اگر تمہیں پتہ ہو کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے, کیا خیر ہے, اور اس سے بھاگنے میں کیا نقصان ہے, تو پھر تم یہ کام کرو گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا کیا بہترین انجام ہوگا, اس کی بھی آگے انعامات اخروی جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں. تو اس تجارت کو اگر دیکھیں تو راس المال جو اصل کیپٹل ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے, وہ ایمان ہے. اور جو اس تجارت کے لیے محنت کرنی ہے وہ ہے جہاد, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ آگے آ رہا ہے. نمبر ایک, یغفر لکم ذنوبکم, وہ اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ. نمبر دو, ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. نمبر تین, ومساکن طیبۃ فی جنات ارض, اور پاکیزہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہوں گے ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں. اور ذالک الفوز العظیم, فرمایا یہ ہے عظیم کامیابی. اور نمبر چار, واخرا تحبونها, اور ایک دوسری چیز بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا جو تم پسند کرتے ہو, گویا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے. فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب, یعنی اللہ کی طرف سے مدد کا آ جانا اور قریبی فتح حاصل ہو جانا, ورنہ دنیا میں ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں اور ہم اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. دنیا میں دین غالب ہو نہ ہو, وہ تو جب اللہ چاہے گا غالب ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بشارت دے رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لائے, تم نے جہاد کیا جانوں مالوں سے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور تمہیں دنیا میں بھی قریبی فتح حاصل ہو جائے. اس لیے فرمایا وبشر المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو. علامہ اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا تھا, آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ توحید کا نعرہ جو ہے یہ لگایا جائے گا انشاءاللہ. اب آخری آیت, اور اس میں جہاد کرنے والوں کے لیے عظیم اعزاز کا ذکر ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا انصار اللہ, ہو جاؤ اللہ کے مددگار. اگر یہ اللہ نے خود نہیں فرمایا ہوتا تو یہ کلمہ کفریہ تھا, کلمہ شرکیہ تھا. ہم تو اللہ کے در کے فقیر ہیں, محتاج ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو اعزاز عطا فرما رہے ہیں کہ ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, جیسا کہ کہا تھا عیسی ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. قال الحواریون, اس پہ حواریوں نے کہا تھا, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, بس ایمان لیا ہے ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے. وکفرت طائفۃ, انکار کر دیا ایک گروہ نے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, بس ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے مقابلے میں ان کے دشمنوں کے. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, بس وہی ہو گئے غالب. جو لوگ بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے وہ عیسائی کہلاتے, نصارہ کہلاتے, اور جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا وہ یہودی کہلاتے. تو آپ پوری تاریخ دیکھ لیں, ہمیشہ عیسائی غالب رہے دنیا میں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج بھی بظاہر تو عیسائی غالب ہیں, لیکن اندرونی طور پر پوری اکانومی جو ہے وہ اس وقت یہود کے ہاتھ میں, لیکن پھر بھی ان کی پراکسی وار ہے جو اس وقت عیسائی دنیا لڑ رہی ہے. اور پوری دنیا میں غالب اگر آپ دیکھیں جو قومیں وہ عیسائی قومیں. تو یہ بہرحال جہاد کرنے والوں کے لیے عظیم اعزاز. آج بھی ایسا ہی ہوگا, ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا کہ کون ہے جو دین کے غلبے کے لیے میری مدد کرتا ہے, اور پھر اس کے گرد لوگ جمع ہو جائیں گے, آپ سے آپ ایک جماعت بن جاتی, اور پھر یہ جماعت ہے جسے کام کرنا چاہیے اسی انداز میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کہ قرآن کے ذریعے توحید کی دعوت دی جائے, جو لوگ قبول کریں انہیں ایک جماعت میں منظم کیا جائے, ان کی تربیت کی جائے. ہم کون سے بالکل ٹھیک انسان ہیں, ہمارے اپنے اندر بہت ساری خامیاں ہیں, قرآن کے ذریعے ان کی تربیت ہو, ان کا تزکیہ ہو, اور پھر جو ہے جو مخالفت کریں ان کا ان کے ساتھ صبر کیا جائے, پھر یہ لوگ مل کر ایک جتھا بنے اور باطل کو للکاریں اور پھر اسے لڑیں, اور پھر جو ہے حق اگر اللہ چاہے گا غالب ہو جائے گا. یہی طریقہ رہا ہے, آج بھی یہی طریقہ ہے. تو میں پھر آپ کو دعوت دوں گا کہ تنظیم اسلامی کا بھی مطالعہ کیجئے, ہم اسی مشن کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے انقلاب کا. اگلی سورت سورہ جمعہ ہے, اور یہ سورہ صف کا جوڑا ہے, اور اس میں آپ کہیں کہ مضمون ہے حکمت و احکامات جمعہ, لیکن یہ جمعہ کی جو عبادت ہے اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو واعظ و نصیحت فرماتے تھے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ یقرأ القرآن ویذکر الناس, کہ آپ قرآن پڑھا کرتے تھے, اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے. تو یہ اس کا بنیادی معاملہ ہے. ابتدائی چار آیات میں اجتماع جمعہ کی حکمت بیان ہو رہی ہے, یعنی تذکیر بالقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں جو زمین میں. اب اللہ تعالیٰ کی چاند چار شانوں کا ذکر آ رہا ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم, یعنی جو بادشاہ حقیقی ہے, جو نہایت پاکیزہ ہے اور جو زبردست غالب رہنے والا ہے اور جو حکمت کا سرچشمہ ہے, سب سے زیادہ حکیم. تو یہ چار شانیں اللہ تعالیٰ کی. اور پھر اگلی آیت, آیت نمبر دو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی کام آ رہے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے صحابہ کرام جیسی جماعت جمع کی. اسے بڑا خوب جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ خدا کے کام دیکھو, بات کیا ہے اور کیا پہلے, مجھے تو نظر آتا ہے بدر سے غار حرا پہلے. تو سیرت میں ویسے تو یہ غزوات زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں, لیکن ان غزوات سے پہلے 15 سال کی محنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن کے ذریعے ایسے لوگ تیار ہوئے ہیں جنہوں نے پھر آگے بڑھ کر جانے دیے اسلام کی خاطر, اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں دین کی خاطر. تو وہ 15 سالہ محنت کیسے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ کے چار بنیادی کام آ رہے ہیں. آیت نمبر دو, فرمایا ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا ان امیین میں ایک رسول انہی میں سے. امی کہتے ہیں ان پڑھ, جس نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا. اور یہ یہودی جو ہے یہ قریش مکہ کو امی کہتے تھے کیونکہ ان میں نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی کتاب آئی, یہ تو اس لیے کہتے تھے کہ ان پڑھ لوگ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی امی کا خطاب اختیار کیا. تو یہ آپ کے لیے امی ہونا ایک اعزاز ہے, کیونکہ اگر آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو وہ آپ کا استاد ہوتا, اور استاد کو ایک درجہ فضیلت رہتی ہے اپنے شاگرد پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا, جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا. اس لحاظ سے یہ آپ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نبی امی ہیں, اور پھر امی ہونے کے باوجود ایسا زبردست کلام آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے دنگ رہ گئے, اور آج تک دنگ ہے, سجدہ ہے کہ یہ کلام کیسا جو ہے کہا گیا. اگر آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہوتا تو یہ الزام جو کہ ابھی بھی لگایا گیا, زیادہ زور سے لگایا جاتا کہ یہ تو پڑھے لکھے تھے, انہوں نے خود لکھ لیا یہ قرآن. بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام آ رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ, نمبر ایک, جو تلاوت فرماتے ہیں اس اللہ کی آیات. تو اللہ تعالیٰ کی پہلی شان آئی تھی الملک, اللہ بادشاہ حقیقی ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ حقیقی کے فرمودات لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. اور نمبر دو, وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ نبی لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں. اللہ کی دوسری شان تھی القدوس, نہایت پاک مقدس. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ قرآن کی آیات کے ذریعے لوگوں کو پاکیزہ کرنا, ان کے اندر سے برائیوں کو دور کرنا. اور پھر تیسرا کام, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب کی. اللہ تعالیٰ کی تیسری شانتی العزیز, اللہ تعالیٰ زبردست ہے غالب ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغامات اللہ کے احکامات وہ لوگوں کو تعلیم کرتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے, حلال اختیار کرو حرام سے بچو, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. تو یہ سارا جو ہے آپ کا تیسرا کام. اور فرمایا جو علمہم الکتاب, وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب, والحکمہ, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام, کہ اللہ کے احکامات کی غرض و غایت بتانا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا. جیسے سورہ طہٰ آیت نمبر 14 میں آتا ہے کہ واقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, اور روزے کیوں رکھو لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو, اور زکوٰۃ کیوں دو خود میں نموالم صداقتن تو طاہرہم و تزکیہم بہا, تاکہ ان کی طہارت ہو سکے اور ان کا تزکیہ کیا جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف احکامات ہی نہیں بتاتے بلکہ ان کی حکمتیں بھی بتاتے ہیں, اور اس کا بھی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی جو چوتھی شان بیان ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ الحکیم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کی حکمتیں وہ بندوں کو بتاتے ہیں. تو یہ چار کام ہیں, اور یہ چاروں کے چاروں کام قرآن کے ذریعے کرنے والے. آج ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہو جو قرآن کے ذریعے ان چاروں کاموں کو اچیو کرے، تلاوت آیات بھی ہو اور قرآن ایک مقناطیس کی طرح ہے، یہ ساری سعید اور نیک روحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور پھر جب وہ کھینچ کر قرآن سے جڑ جاتی ہیں تو قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا جائے، جو ان میں خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، کمزوریاں وہ قرآن سے ہی دور ہوں، اور پھر اللہ کیا چاہتے ہیں، کیسی زندگی ہونی چاہیے، یہ قرآن سے انہیں سکھایا جائے، اور پھر اس کی حکمتیں بتائی جائیں تاکہ انہیں شرح حاصل ہو جائے، خوشی خوشی اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ تو فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے سری گمراہی میں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں ان میں سے، یہ ہمارا ذکر آ رہا ہے، تو فرمایا لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی نہیں ملے ان صحابہ سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخرین سے کون مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اور اس کی قوم کے لوگ، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی ہوگا تو ان کی قوم کے افراد اس تک جا پہنچیں گے۔ تو مراد یہ کہ آپ دیکھیں امت مسلمہ دو اس کے حصے ہیں، ایک ہے امیین قریش، یہ نیوکلیس ہے امت مسلمہ کا، لیکن جتنے بھی غیر قریش لوگ ہیں جو اسلام لاتے رہتے ہیں وہ پھر آخرین کہلاتے ہیں، تو ساری دنیا کے لوگ اس میں آخرین میں شامل ہو جاتے ہیں، تو امیین اور آخرین ان دونوں سے مل کے امت مسلمہ بنتی ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ یعنی یہ نبوت، یہ ساری قرآن کے ذریعے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بیان ہوا، یہ سب فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ من یشاء، اور وہ عطا فرماتا ہے نبوت جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا۔ آگے حاملی نے تورات کی مثال بیان ہو رہی ہے، ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو، اور انہوں نے اللہ کی ان کتابوں کا حق ادا نہیں کیا جیسا ادا کرنا چاہیے، تو ان کی مثال بطور عبرت آ رہی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی تورات کی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے نہیں وہ ذمہ داری ادا کی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں، تو آپ دیکھیں کہ گدھے کو کتابوں سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا، اگر آپ گدھے کے اوپر میڈیکل کی کتابیں لاد دیں تو وہ ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، قانون کی کتابیں لاد دیں گدھے کے اوپر تو وہ کوئی وکیل نہیں بن جائے گا، اور اس کے اوپر فلسفے کی کتابیں لاد دیں تو فلسفی نہیں بن جائے گا، اسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کتاب سے۔ تو وہ قوم جو جسے اللہ نے کتاب دی ہو اور پھر اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، کتاب سے فائدہ ہی نہیں اٹھا، تو اس گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہیں۔ فرمایا بئس مثل القوم، بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، تو کسی یہودی نے نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی عیسائی نے نہیں کہا کہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو کون سا جھٹلانا تھا ان کا، عملاً جھٹلایا، زبان سے مانتے تھے عمل نہیں کرتے، آج یہی تصویر ہماری ہے، محبت بہت ہے اللہ کی کتاب سے، اس کی عزت بہت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر کہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے، کیسے چھوڑ دیں حرام کو، کیسے اصلاح کر لیں، کیسے نمازوں کی پابندی کریں، کیسے جو ہے وہ آخرت کی فکر کریں، تو یہ بڑا خطرناک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ فرمایا الذین کذبوا بآیات اللہ، اور بے شک یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالم لوگوں کو۔ آگے تکذیب آیات کی وجہ بھی بیان ہو رہی ہے، انہوں نے کیوں جھٹلایا اللہ کی کتاب کو، قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ہیں یہودی، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں زوم ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی لوگوں کے مقابلے میں، اللہ کے تم چہیتے ہو، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، وجہ کیا تھی، انبیاء کی اولادیں تھیں، ان کے باپ دادا نبی تھے، تو اس لیے انہیں بڑا زوم تھا۔ تو ایک لٹمس ٹیسٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آدمی کو معلوم کرنا ہو کہ وہ اللہ کا چہیتا ہے یا نہیں، اور یہ میرے آپ کے لیے بھی، اگر ہم پتہ کرنا چاہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے، تو ایک بہت آسان یہاں پر لٹمس ٹیسٹ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو ذرا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اگر اللہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ کے دوست ہو، پھر تمہارے اور جنت میں تو صرف موت کا فاصلہ رہ گیا، پھر تو دعا کرو کہ موت آ جائے۔ لیکن آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ دعا کیوں نہیں کریں گے، پیشن گوئی بھی ہے اور وہن کی بیماری کا ڈائگنوسس بھی ہے۔ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور وہ لوگ تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی۔ وجہ کا کیا ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان برے اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ پتہ ہے ہم نے زندگی میں کیا کیا، اب پتہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان جرائم سے خوش نہیں ہے، اس لیے موت سے تو ڈرتے ہیں، موت کا تو لفظ سننا گوارا نہیں۔ آپ بات کرنے لگے تو کہیں گے کوئی اور موضوع لے کر آئیں، یہ کیا آپ ہر وقت موت کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ حال ہے۔ تو فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو، اور پھر موت تو آ کر ہی رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرو، یا آنکھیں بند کر لینا، یہ کبوتر کا انداز یہ موت سے نہیں بتا سکتا۔ بلی جھپٹتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھیں بند کرنے سے کیا بلی غائب ہو گئی، اسے نظر نہیں آ رہا لیکن بلی تو موجود، اور وہ گردن دبوچ لیتی۔ اسی طرح موت کا ذکر نہ سننا، موت کے بارے میں توجہ نہ دینا، اس سے کیا موت غائب ہو جائے گی؟ موت تو رہے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے تقاضے ادا کرو۔ فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، اور یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فانہ ملاقاتکم، وہ تو تم سے ملاقات کرنے ہی والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور موجود کے جاننے والوں کی، جاننے والے اللہ کی طرف۔ تو آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان تو ٹھہری، جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک روز خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ایک دن آئے گا کہ رگ رگ سے روح نکالی جائے گی، اور ہم پڑے ہوں گے قبر کے اندر اور اوپر خاک ڈالی جا رہی ہوگی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہو۔ تو میں اور آپ بھی اگر ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہے یا نہیں، تو آج ذرا غور کیجئے گا، تنہائی میں، ویسے بھی جو ہے 27ویں شب ہے، عبادت کا موقع ہے، ذرا ایک دو منٹ ہی لگیں گے، ذرا آدمی جائزہ لے اور سوچے کہ ابھی موت طاری ہو جائے تو کیا کیفیت ہے میری۔ اگر دل گھبرا رہا ہے اور دل نہیں چاہ رہا تو پھر اس کا مطلب ہے تیاری نہیں ہے ابھی، اور وہ اللہ سے تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو علامہ اقبال کہتے تھے، نشان مرد مومن بات گویم چمک آیت تبسم بل لگے اس، تو میں مرد مومن کی علامت بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ موت تو اس دنیا کے عذاب سے چھٹکارے کا پیغام ہوتی ہے، محبوب سے ملاقات کا پیغام ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں زندگی ویسے گزاری جیسے گزارنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا احکام و آداب جمعہ باب بیان ہو رہے، یا ایھا الذین آمنو، تین آیات اور اس میں جمعے کے آداب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودیا للصلاۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لب کو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔ تو اصل میں یہ حکم ہے، آپ دیکھیں کہ یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہفتے کا دن رکھا تھا، ویسے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادی نعمتوں کے لیے اوقات رکھے ہیں، آم کا ایک سیزن ہے اسی میں آئے گا، اور یہ نہیں کہ پورے سال آتا رہے، تو کچھ پھل ہیں جو گرمیوں کے ہیں، کچھ پھل ہیں جو سردیوں کے ہیں، تو یہ اسی طرح فصلوں کا بھی معاملہ ہے، ربی کی فصل علیحدہ ہوتی ہے، زری کی فصل علیحدہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی نعمتوں کے لیے بھی اوقات رکھے۔ تو مہینوں کی بات کریں تو مہینوں میں سب سے آپ کہیں روحانی اعتبار سے سردار مہینہ وہ رمضان کا مہینہ، اور اگر ہفتے کے دنوں کی بات کریں تو ان میں سب سے زیادہ فضیلت جمعے کے دن کو حاصل ہے، اور 24 گھنٹے کی بات کریں تو آخری جو تہائی رات ہے وہ سب سے جو ہے وہ مبارک لمحات ہیں مانگنے کے اعتبار سے۔ تو یہ مختلف اوقات اللہ نے رکھے، اور یہود کے لیے بھی جمعے کا دن رکھا گیا تھا لیکن انہوں نے ہفتہ کروایا تھا، اور پھر ہفتے کے پورے دن پابندی تھی، کوئی اور کام نہیں کر سکتے، نہ نوکری کر سکتے ہو، نہ تجارت کر سکتے ہو، نہ کھیتی باڑی کر سکتے ہو، یہاں تک کہ مریض کی عیادت بھی نہیں کر سکتے، بس پورا دن اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ہمارے لیے اللہ نے جو ہے اس میں نرمی فرمائی ہے, اور جمعے کی پہلی اذان سے لے کر اختتام جمعے کی نماز تک جو ہے یہ پابندی ہے, اس میں کوئی تجارت جائز نہیں ہے, نہ خرید و فروخت جائز ہے, نہ نوکری جائز ہے. آپ دیکھ لیجئے یہاں اسٹال پر کتابچہ موجود ہے, اور منتخب نصاب کے چوتھا حصہ اس میں سورہ جمعہ پڑھ لیجئے, دارالعلوم کراچی کا فتویٰ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ باہر سے دکان بند کر دی جائے, اندر کام ہوتا رہے. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کچھ لوگ چلے جائیں ایک مسجد میں نماز پڑھ لیں, باقی بیٹھے رہیں, وہ نماز پڑھ کے آ جائیں تو یہ چلے جائیں, اور یہ دوسری جگہ نماز پڑھنا ہو کاروبار جاری رہے, اس کی بھی اجازت نہیں. بند کرنے کا حکم پہلی اذان سے اور سلام پھیرنے تک جمعے کی نماز کی, یہ حرام ہے کوئی بھی تجارت, یہ اللہ نے منع کی. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے ہر نماز کی ایک اذان ہوتی ہے, پھر ایک اقامت کہی جاتی, یہی تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کی ایک اضافی اذان ہوئی, اس لیے اب جمعے کے دن دو اذانیں ہوتی ہیں, ایک ذرا پہلے دے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے جمعے کا دن ہے, وہ تیاری کریں. تو یہ جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد کاروبار, ملازمت, کوئی چیز جائز نہیں رہتی. علماء کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا, ذکر کرنا بھی جائز نہیں ہے, صرف جلد سے جلد تیار ہوں اور فوراً مسجد پہنچیں. اسے یہاں کہا گیا فسعوا الی ذکر اللہ, بس جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف. اور یہاں ذکر سے مراد ہے خطبہ, اور خطبہ بھی عربی نہیں, مقامی زبان کا. جب تک اسلام عرب علاقوں میں رہا تو عربی خطبہ کفایت کرتا تھا تذکیر کے لیے. جمعے کی عبادت میں اصل آپ دیکھیں کہ چار رکعت ظہر کی جگہ دو رکعت پڑھی جاتی ہیں جمعے کی نماز, اور یہ دو رکعت کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے. اس میں بھی امام صاحب پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دو رکعت کے قائم مقام ہے خطبہ. اور جمعے کی اصل اہمیت یہ ہے کہ تذکیر کی جائے, لوگوں کی یاد دہانی کی جائے, پورے ہفتے جو گناہوں کا زنگ اور دنیا داری کا زنگ چڑھ جائے دلوں پر, اسے قرآن سنا کر صاف کیا جائے. تو جب تک عربی زبان سمجھنے والے علاقے ہیں وہاں عربی زبان کا خطبہ کفایت کرتا ہے, لیکن وہ علاقے جہاں لوگ عربی نہیں سمجھتے وہاں مقامی زبان میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس میں بھی ہدایت یہ کہ جو جمعہ پڑھانے والے خطیب ہیں انہیں بھی چاہیے کہ قرآن سے جو ہے تذکیر کیا کرے, ادھر ادھر کے بیکار قصے نہ سنایا کرے. اور لوگوں سے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ جلد سے جلد مسجد آنے کی کوشش کیا کرے. گھر میں بیٹھ کر جو ہے ذکر اذکار بھی جائز نہیں ہے. پہلی اذان کے بعد بس ایک چیز کی اجازت ہے, وہ ہے جمعے کی تیاری. آدمی نہائے دھوئے, صاف ستھرا لباس پہنے, مسواک کرے, خوشبو لگائے, بالوں میں تیل لگائے, اور جا کر پھر فوراً جلد سے جلد مسجد پہنچنے کی کرے. تو فرمایا ذالکم خیر لکم, یہی بہتر ہے تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو. تو مسجد جلد پہنچنے کے حوالے سے ایک دو روایات سن لیجئے, بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے حاضری لکھتے رہتے ہیں, اور جو پہلی گھڑی مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے, جو اس کے بعد آتے ہیں ان کے لیے ایک گائے کی قربانی کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے, جو اس کے بعد آتے ہیں ان کے لیے ایک دمبے کی قربانی کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے, جو اس کے بعد آتے ہیں ان کے لیے ایک مرغی کی قربانی کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے, اور جو ان کے بعد آتے ہیں ان کے لیے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننے لگتے ہیں. اب جو بعد میں آ رہا ہے اس کی کوئی اس کے لیے انعام نہیں ہے, اس کا جمعہ تو ہو جاتا ہے لیکن جمعے کی فضیلت سے اور برکات سے وہ محروم رہتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن ہی بیان فرمایا کرتے تھے. ام حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جمعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف سن سن کے یاد کر لی. اسی طرح مسلم شریف میں روایت ہے کہ تین جمعوں میں جو نہیں آیا اس کے دل پر مہر کر دی جاتی. پہلے یاد رکھیں پانچ وقت نماز تو سب پڑھتے تھے, جمعہ پڑھنے کے لیے دور جانا پڑتا تھا, گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا ہر جگہ, بلکہ اس کے لیے لمبا سفر کرنا پڑتا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میلوں سفر کر کے واپسی جب ہوتی تھی جمعہ پڑھنے میں تو مغرب ہو جاتی تھی, تو اس لیے بعض لوگ جو ہے اس میں نہیں جاتے تھے. تو آپ نے کہا کہ جو تین جمعے نہیں پڑھے گا اس کے دل پر مہر کر دی جائے. اسی طرح بس ایک روایت اور سنا کر پھر آگے بڑھتے ہیں. اس کی اہمیت سمجھ لیجئے. دو چار چیزیں خطبہ جمعہ سننے کے اعتبار سے ہیں. مثلا یہ کہ امام سے قریب بیٹھا جائے, ہم دروازے کے قریب بیٹھتے ہیں, سلام پھیرا نہیں وہاں سے نکل گئے. اسی طرح اونگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جگہ بدل لو. بخاری مسلم میں ہے کہ خاموش رہو اور خاموش رہنے کی تلقین بھی نہ کرو, اگر کوئی خزر بزر کر رہا ہے تو بولے بھی نہیں اس سے کہ خاموش رہو, تم خود خاموش رہ کر خطبہ سنو. مسند احمد میں آتا ہے کہ خطبے کے دوران بات کرنے والا گدھے کی مانند. تو یہ کون ڈسپلن کون مینٹین کرے گا, وہ امام کا کام ہے, وہ دیکھ رہا ہے کون بات کر رہا ہے کون بیٹھا ہوا ہے, وہ خود کر لے گا. ہمیں جو ہے بالکل خاموشی سے بیٹھنا چاہیے. اسی طرح فضیلت جو ہے جمعہ پڑھنے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے عطر لگائے پھر دو آدمیوں کو پھلانگے بغیر, یعنی کسی کو تکلیف نہ دے اور مسجد آ کر خطبہ سنے اور اطمینان سے نماز ادا کرے, تو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک جتنے گناہ اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے اور اس کا اہتمام کے ساتھ جمعے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جمعے کی نماز اذان کے بعد جاتے جاتے جو ہم ٹوپی خرید رہے ہوتے ہیں یا مسواک خرید رہے ہوتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. پہلی اذان کے بعد نہ خریدنا جائز ہے, نہ بیچنا جائز ہے, نہ نوکری کرنا جائز ہے. فوراً ایک ہی چیز ہے, تیاری کریں اور مسجد پہنچیں. آگے پھر دسویں گیارہویں آیت اور اس میں بھی احکام جمعہ بیان ہو رہے ہیں. فیضا قضیت الصلاۃ, پس جب ادا کر چکو نماز, فانتشروا فی الارض, تو پھر پھیل جاؤ زمین میں, وابتغوا من فضل اللہ, تلاش کرو اللہ کا رزق. یہ صرف اجازت ہے, یہ حکم نہیں ہے کہ لازمن نوکری کرنی ہے نماز پڑھتے ہی, یہ لازمن تجارت کرنی ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو نماز پڑھنے کے بعد پابندی ختم ہے, اب نوکری پہ بھی جا سکتے ہیں, اب تجارت بھی کر سکتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, یاد کرو اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, اب ایک خاص واقعہ ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں اجناس کی کمی تھی, کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی. ابو داؤد شریف میں لکھا ہے کہ پہلے جمعے کی نماز پہلے ادا ہوتی تھی, خطبہ بعد میں ہوتا تھا, جیسے عیدین میں ہوتا ہے, پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں خطبہ بعد میں ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ نماز ادا ہو چکی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اچانک گھنٹیوں کی آواز آئی, یہ علامت تھی کہ کوئی تجارتی قافلہ آیا, تو سارے لوگ جو ہے وہ سامان رسد خریدنے چلے گئے, صرف 12 افراد جو ہیں وہ بیٹھے رہ گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارتی قافلہ یا تماشا, انفضوا الیہا, تو پھر جو ہے چلے گئے اس کی طرف, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور چھوڑ گئے آپ کو کھڑا ہوا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ, اے نبی کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے, من اللہو و من التجارہ, تماشے اور تجارت سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تماشے کو پہلے ذکر کیا فرمایا لہو, اور تجارت کو بعد میں, کیونکہ آج کل میں اور آپ جو جمعے میں کوتاہی کرتے ہیں وہ ڈراموں اور فلموں کی وجہ سے, ٹی وی لگا ہوا ہے آگے بیٹھے ہوئے, اور وہ یا تو کھیل ہوتا ہے, آخر کے 4-5 اوور چل رہے ہیں تو آدمی جو ہے وہ کہتا ہے میں یہ دیکھ کر ہی جاؤں گا, وہ بھائی جمعے میں تاخیر ہو رہی ہے اور تم کھیل تماشے میں لگے, یا وہ کسٹمر آیا ہوا ہے تو آدمی ہوتا ہے کہ چلو اس سے 2-4 پیسے مل جائیں, بھائی کتنا کما لو گے, چند ہزار چلو چند لاکھ, لیکن جو بھی قیمت تم لے رہے ہو یہ کہیں کم تر ہے اس عظیم اجر و ثواب سے جو جلدی پہنچنے کا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو فرمایا کہ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ, اے نبی فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے, مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, یعنی کھیل تماشے اور تجارت سے, وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اللہ سب سے بہترین رازق ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. اگلی سورت ہے سورہ منافقون, حقیقت نفاق کو کھولا گیا. نفق ينفقوا نفقا سے اس کا مادہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ ہو جانا. ہم کہتے ہیں نفقت الدراہم, یعنی جتنے درہم اور دینار پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے, اب جیب خالی ہے. اسی طرح گھوڑا جو ہے مر جاتا ہے تو کہتے ہیں نفق الفرش, گھوڑا مک گیا یہ خرچ ہو گیا. اسی طرح اگر ایمان حقیقی ختم ہو جائے تو اسے بھی نفاق کہتے ہیں, جو ایمان دل میں تھا وہ ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. اصل میں قرآن اسے ایک بیماری کہتا ہے, جس طرح آپ دیکھیں دیمک جو ہے وہ اندر اندر دروازہ اس کی چوکھٹ کو کھا جاتی ہے پوری, لیکن اوپر سے چھلکا رہنے دیتی ہے, اتنی ہوشیاری اللہ نے دی ہے اس دیمک کو. اور جب آدمی ذرا سہارا لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو سب اندر سے خالی ہے. تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ نفاق کا مرض اگر مومن کو لگ جائے تو وہ اندر ہی اندر اس کا ایمان کھا کر ختم کر دیتا ہے، اوپر سے کلمے کا چھلکا رہ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن ذرا سا زور پڑتا ہے، قتال کی دعوت آئی، اللہ کے دین کا کوئی بڑا تقاضا آیا تو پتہ چلتا ہے اندر تو ہے ہی نہیں ایمان، ایمان تو ضائع ہو چکا ہے۔ تو یہ نفاق ہے۔ تو اسی طرح اسی مادے سے ایک لفظ بنتا ہے نافقہ، نافقہ کہتے ہیں گو کے بل کو، اور یہ صحرائی علاقوں میں بڑی سی چھپکلی ہوتی ہے، انگریزی میں ڈریگن کہتے ہیں، اردو میں گوہ کہتے ہیں، اور یہ اپنا جو بھٹ بناتی ہے اس کے دو منہ رکھتی ہیں کہ اگر کوئی شکاری جانور ایک سوراخ سے داخل ہو تو دوسرے سے نکل جائے، تو اسے نافقہ کہتے ہیں، اسی سے منافق بنا ہے، دو منہ والا، یعنی معاملے کے دونوں فریقوں سے جو اظہار ہمدردی اور دوستی کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی۔ تو یہ منافقین تھے، وہ یہود کی بھی حمایت کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو دو منہ والا، معاملے کے دونوں فریقوں سے تعلق رکھنے والا۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے، اس مضمون کی ہم پیچھے پڑھا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ ایک اور مقام پہ کہا گیا آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے پھر بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اسی طرح سورہ حدید میں آیا تھا کہ پلِ صراط پر یہ نور سے محروم ہوں گے، ان کے پاس نہ ایمان کا نور ہوگا نہ نیک اعمال کا نور ہوگا۔ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی جو دکھاوے کی نیکیاں وہ سراب کی طرح ہوں گی، چمکتی ہوئی ریت، اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی اجر انہیں نہیں ملے گا۔ سورہ نساء میں پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا انجام کفار کے ساتھ، اور بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے بھی انتہائی گڑھوں میں ہوں، تو بدترین انجام ہے منافقوں کا۔ ایک مغالطہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں منافق نہیں ہے، منافق تو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو غزوہ احد میں نہیں گئے تھے 300، عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا۔ لیکن ایک تابعی بزرگ ہیں ابن ابی ملائکہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملاقات کی، اور ہر ایک کو اپنے بارے میں جو ہے نفاق کے اندیشے میں مبتلا پایا۔ تو اصل میں یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے گھر میں 1 کروڑ روپے پڑے ہوں تو آپ کو ایک پریشانی ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو ڈر اور خوف ہوگا کہ ڈاکو نہ آ جائیں، چور نہ آ جائیں، یہ دولت لے نہ جائیں، اور گھر میں پوٹی کوڑی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، پیر پھیلا کر سوئیں گے آرام سے، کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ تو اصل میں جس کے پاس دولت ایمانی ہوتی ہے اسے اس دولت کے نکلنے کے، ضائع ہو جانے، چوری ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں تو اسے نفاق کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے واقعات کوٹ ہو سکتے ہیں، وقت کم ہے، تو بس حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، مدینہ کی گلیوں میں کہتے ہوئے جا رہے ہیں، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو پوچھا حنزلہ کیا ہو گیا، کہنے لگے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، گھر والوں میں جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چنانچہ دونوں گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے سارا ماجرا کہا، آپ نے کہا کہ حنزلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی ہی ہوتی ہے جو میری محفل کی، اور اگر یہ کیفیت تمہارے اوپر مستقل تاریر ہے تو فرشتے رستے میں تم سے مسافر کریں، اور فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مسافر کریں۔ مراد یہ کہ یہ نفاق نہیں ہے کہ تمہیں یہ جو تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے ایمان میں جب گھر والوں میں بیٹھتے ہو، بلکہ وہ کیفیت تو کبھی کبھی کی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھیں کہ یہ نفاق کب ظاہر ہوتا ہے، جب دین کا تقاضا سامنے آتا ہے، مال کا تقاضا، جان کا تقاضا، اور یہ دو قسم کے منافق ہوتے ہیں، ایک شعوری منافق، وہ ہوتے ہی کافر ہیں لیکن مسلمانوں کا سب بھیس بدل لیتے ہیں، جنہیں آج کل کی زبان میں ہم جاسوس کہتے ہیں، اگر انڈیا کوئی جاسوس پاکستان بھیجے گا ہندو تو وہ کیسا ہو کے آئے گا، ٹوپی پہنے گا، داڑھی بھی رکھے گا، کلمے بھی سیکھ کر آئے گا، کچھ نہ کچھ اسے جو ہے اسلام کی معلومات ہوں گی، اپنے آپ کو پریٹینڈ کرے گا کہ مسلمان ہے، حالانکہ ایک لمحے کے لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، جیسے یہودی کرتے تھے کہ صبح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، شام کو مرتد ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ ایک لمحے کے لیے ایمان تو سچے دل سے لائی نہیں۔ یہ شعوری منافق ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں مسلمانوں سے، ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ غیر شعوری منافق بھی ہوتے ہیں، غیر شعوری منافق وہ ہوتے ہیں جو خلوص سے ایمان لائے ہوتے ہیں, سچے دل سے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے دین کے تقاضے ان کے سامنے آتے ہیں انہیں مشکل لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہے, اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں, اور پھر پیچھے ہٹتے ہٹتے نفاق سے جو ہے وہ منافق بن جاتے ہیں. حالانکہ انہیں خیال یہی ہوتا ہے کہ ہم بڑے مخلص مسلمان, لیکن آہستہ آہستہ نفاق میں اس کے درجات چڑھتے رہتے ہیں. اب نفاق کے چار درجے, پہلا درجہ ہوتا ہے جھوٹا عذر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ بھئی جہاد کا قتال کا موقع ہے چلو, اب وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں بیمار ہے, گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اس لیے مجھے اجازت دے دیجئے, رخصت دے دیجئے. اب یہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو یہ پہلا درجہ ہے نفاق کا, ماں صحیح ہے اور یہ جھوٹا عذر پیش کر رہا ہے تو یہ پہلا درجہ ہے نفاق کا. پھر ہوتا یہ کہ ہر دفعہ جب کوئی مہم ہوتی ہے یہ اب کوئی نہ کوئی بہانہ کر رہا ہوتا تو لوگوں کو اس کی بات کا یقین نہیں آتا, تو پھر منافق کیا کرتے ہیں, جھوٹی قسم کھاتے ہیں, اللہ کی قسم یہ مسئلہ ہو گیا اس لیے نہیں جا سکتا. تو یہ دوسرا درجہ نفاق کا, اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا. پھر تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق کہتے ہیں کہ باقی لوگ کیوں بات مانتے, کوئی بھی بات نہ مانے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں قتال کے لیے کوئی بھی نہ اٹھے تو اچھا ہم بھی بیٹھے رہیں گے, یہ بھی بیٹھے رہیں گے. تو دوسروں کو دین سے روکنا یہ تیسرا درجہ ہے نفاق کا. اور پھر چوتھا درجہ جو ہے غیر شعوری نفاق کا ہوتا ہے, جس میں آدمی پھر شعوری نفاق میں آ جاتا ہے, وہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے دشمنی. پھر اسے برا لگتا ہے مسلمانوں کا کامیاب ہونا, اور خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کی ناکامی, اور دوستیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کے دشمنوں سے. تو یہ چار درجے ہیں غیر شعوری منافق کے. سبب کیا ہوتا ہے, جان اور مال کی حد سے بڑھی ہوئی محبت. دیکھیں جان اور مال اللہ کی نعمت ہے, پیاری ہونی چاہیے, لیکن اللہ سے زیادہ نہیں, اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں, اسلام سے زیادہ نہیں. لیکن جب یہ جان اور مال اللہ کے دین سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگے تو یہ بیماری ہے, اور قرآن جو ہے وہ اسے ایسا روگ کہتا ہے جو اندر اندر ایمان کو چاٹ جاتا ہے. اب اس بیماری سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے, تو اس کے لیے دوا میں ذکر ہے, ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا یہ نفاق سے بچاتا ہے. اور اگر نفاق ہو جائے تو علاج کیا ہے, وہ انفاق ہے, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ مال و دولت کی محبت انسان کو نفاق تک لے گئی تھی, یہ مال و دولت کو قربان کرنا اللہ کے لیے, یہ انشاءاللہ اسے ایمان کی طرف لے جائے گا. تو یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے, اب ہم پڑھتے ہیں. علامات ہمیں خوب واقف ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ علامت المنافقی ثلاث, منافق کی تین علامات, جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے, امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. اور بعض جگہ ایک چوتھی روایت بھی ہے, چوتھی علامت کیا ہے, جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بد اخلاقی پر عالم گلوچ پر اتر آتا ہے. آج یہ تصویر کس کی ہے, بولے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پھر پورا نہیں کرے, اور امانت رکھوائی جائے تو پھر خیانت کرے اور غالب گلوچ. یہ ہماری تصویر آج پورے معاشرے کی, کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا. ہم نے کہا تھا کہ اللہ اگر تو نے آزاد ملک دے دیا ہم تیرا دین نافذ کریں گے, لیکن ہم نے دغا بازی کی, وعدہ خلافی کی. اس کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نفاق کو ہر سطح پر, نفاق چوکی دار سے لے کر اور جو ہے حکمران تک, جس کا جہاں دم چلتا ہے کہے گا کچھ کرے گا کچھ. اور ایسے ایسے لوگ گزرے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے, اگر کیلا کھا رہا ہوگا تو کہے گا سیب کھا رہا ہوں, یہاں تک کہا گیا, یعنی بات کا یقین ہی نہ کریں. یہ ہماری تصویر ہے جس وقت دنیا میں. سورہ منافقون پہلی چار آیات میں مرض نفاق کے چار درجات بیان ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا نشهد انك لرسول اللہ, تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم, اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں, انك لرسول, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشهد, اور اللہ گواہی دیتے ہیں, ان المنافقین لکاذبون, کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں. یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ مانتے نہیں ہیں. تو یہ نفاق کا پہلا درجہ. دوسرا درجہ آ رہا ہے, اتخذوا ایمانہم جنا, اور یہ بناتے ہیں اپنی قسموں کو ڈھال, دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر جو ہے عذر پیش کرتے ہیں. اور نمبر تین, تیسرا درجہ آ رہا ہے, وصدوا عن سبیل اللہ, اور یہ خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. غزوہ تبوک میں جب لوگ جا رہے تھے تو یہ کہنے لگے کہ نہ نکلو باہر, بڑا گرمی کا موسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نار و جہنم و اشد و حرا, جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے, جس گرمی میں نکلنے سے تم دوسروں کو روک رہے ہو. آگے منافق کی باطنی کیفیت بیان ہو رہی ہے. فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون, یقیناً بہت برا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا, اور یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے, بڑے خلوص سے ایمان لائے تھے. ثم کفروا, لیکن جب دین پر چلنا مشکل لگا تو پھر کفر کیا, پیچھے ہٹ گئے. فتوب علی قلوبہم, بس مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر. دیکھیے جرائم کا احساس ہو جاتا ہے انسان کو, میں غلط کر رہا ہوں, لیکن پھر اصلاح نہ کرے اور جو اس سے تقاضے ہوتے وہ ادا نہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے مہر ہو جاتی, پھر برائیوں ہی میں آگے بڑھتا رہتا ہے, پھر نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی. تو فرمایا فہم لا یفقہون, پس وہ سمجھتے نہیں. تو یہ باطنی کیفیت, ظاہری حالت کیا ہے. فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو عجیبک اجسامہم, تو بڑے متاثر کرتے ہیں آپ کو ان کے جسم, کیونکہ یہ منافقین سرمایہ دار پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, تو قد قاد بہت اچھا, توندو موندو, اور جو نعمتیں کھا رہے ہیں اس کے اثرات جسم پر نظر آتے ہیں, خوب اچھا جسم گھٹا ہوا اور اچھے قیمتی لباس پہنے میں, چنانچہ لوگ متاثر ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے سردار تھے. تو فرمایا وہیں یقولو, اور جب وہ بات کرتے ہیں, تسمع لقولہم, تو بڑی غور سے آپ ان کی بات سنتے ہیں. اس طرح کے لوگ اپنی عام سی بات بھی بڑے زور سے ایسے لہجے سے کہتے ہیں کہ بڑی بات کر رہے ہیں. تو فرمایا کأنہم خشب مسندہ, لیکن حقیقت ان کی ایسی ہے جیسے سوکھی لکڑیاں جو دیوار سے ٹکائی ہوئی ہوں. یحسبون کل صیحۃ علیہم, وہ خیال کرتے ہیں ہر زور کی آواز کو اپنی طرف, بزدلی کا یہ عالم. اس کے مقابلے میں ایک مومن کی کیفیت کیا ہے, ایک درخت کی طرح جس کی جڑیں اچھی طرح مضبوط ہوں زمین میں, اس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی, ایسا مضبوط درخت ہوتا ہے بڑی بڑی آندھی اسے نہیں اکھاڑ پاتی, وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے. لیکن منافق سوکھی ہوئی کٹی لکڑیوں کی طرح ہیں جو سہارے سے کھڑی ہوئی ہیں, ذرا سی ہوا چلی یہ دھڑام سے نیچے آ جائیں گے, نہ جڑیں ان کی نہ شاخیں. فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم, اور وہ خیال کرتے ہیں زور کی آواز کو اپنی طرف. ہم العدو, وہی دشمن ہیں. یہ چوتھا درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے دشمنی. فحذرہم, بس ہوشیار رہی ان سے. قاتلہم اللہ, غارت کرے انہیں اللہ. انا یفکون, کہاں سے پھرے جا رہے ہیں, کتنا عظیم مقام حاصل ہو سکتا تھا, صحابہ کرام کا سا مقام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اللہ نے ایمان لانے کی توفیق بھی دے دی ہے, لیکن تھوڑا سا جو ہے جان بچانا, تھوڑی سی سستی, دنیا کا لالچ, اس سے کتنی بڑی محرومی اپنے حصے میں لے لی. آج ہمیں بھی موقع ہے, اللہ نے ہمیں بھی اسی طرح کلمے کی نعمت دے دی ہے, لیکن تھوڑی سی سستی, دنیا کا لالچ کہیں ہمیں عمل میں پیچھے نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے نفاق کی ہلاکت خیزی آ رہی ہے, آگے چار آیات میں. نمبر ایک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری, آپ کی دعاؤں سے محرومی. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے, تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, کہ آؤ تاکہ مغفرت طلب کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, تو وہ پھیر لیتے ہیں اپنے سر, انکار کر دیتے ہیں, رخ پھیر لیتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, اور آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ رکتے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, جبکہ وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی. تو آپ کی قربت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں, آپ کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا نقصان, یا آپ کہیں نفاق کی ہلاکت خیزی. فرمایا سواؤن علیہم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برابر ہیں ان پر. استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, خواب ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا آپ ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم, ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ انہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے نافرمانوں کو. اور تیسری محرومی, نیک کاموں پر خرچ کرنے سے محروم رہتے ہیں. ہم الذین یقولون, یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں, لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, مت خرچ کرو ان پر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حتی ینفضوا, یہاں تک کہ وہ یہاں سے چلے جائیں, اصل میں عبداللہ بن ابی کے یہ اقوال ہیں، غزوہ بنی مستلق سے آپ واپس آ رہے تھے، پانی کا جو ہے کنواں آیا، وہاں کچھ پانی لینے میں تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی، اور منافقین اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ انہوں نے آواز لگائی، ایک طرف سے آواز لگی مہاجروں کو، مہاجرین کو پکارا گیا، دوسری طرف سے آواز لگی انصار صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوں، آپ نے کہا میں ابھی زندہ ہوں اور یہ جہلیت والے نعرے لگ رہے ہیں، مہاجر اور انصار کے نعرے، اور پھر آپ نے معاملہ رفع دفع کیا، لیکن عبداللہ بن ابی اپنے خیمے میں گیا، بڑے غصے میں تن تنا رہا تھا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، اس کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ مہاجر صحابہ ان کتوں کی طرح ہے، جنہیں کھلاؤ پلاؤ اور موٹا تازہ کرو پھر یہ تم ہی کرو گے، چنانچہ اس نے کہا اب نکال باہر کرو انہیں، جب ہم مدینہ پہنچیں گے ہم عزت والے ہیں اور یہ ذلیل ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں مکہ آئے تھے، انہیں نکال دو یہاں سے۔ تو یہ الفاظ تھے عبداللہ بن ابی کے، اور اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، معاذ اللہ۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جواب دیا جا رہا ہے اور اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں اور زمین کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں وہی بگڑی بناتا ہے، وہی رازق ہے، اس سے بڑھ کر کون دے گا، سارے زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے نواز سکتا ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، اب یہ چوتھا آپ کہیں کہ بربادی یا ہلاکت خیزی نفاق کی، کہ عزت سے محروم۔ یقولون وہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم لوٹ کر جائیں گے مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز منہ الازل، تو ضرور نکال باہر کریں گے عزت والے، یعنی ہم منافقین جو ہے وہ ذلیل لوگوں کو، مہاجر صحابہ کی طرف اشارہ ہے ان کا، جواب دیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں۔ چنانچہ جو ہے بڑی بے عزتی ہوئی عبداللہ بن ابی کی، یہ جب مدینہ لشکر پہنچا ہے تو عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سچے مومن تھے، وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی عبداللہ بن ابی آیا اس کی گردن پر رکھ دی، کہا کہ خبردار ذلیل، تم اب اندر داخل نہیں ہو سکتے، تمہیں ہم نکال باہر کریں۔ اس نے واویلا کیا، شور مچایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ دیکھیں میرا بیٹا ہو کر میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے جانے دو اسے، اس طرح یہ داخل ہوا ہے مدینہ میں دوبارہ۔ آگے مرض نفاق کا سبب اور حفاظتی تدبیر بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کر دیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے۔ تو نفاق کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے غفلت۔ انسان جو ہے دنیا میں ایسا کھو جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ آگے پھر علاج بیان ہو رہا ہے، خدا خواستہ آدمی محسوس کرے، اور ایک روایت تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ مجھے اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم منافق ہوتے تو تمہیں یہ اندیشہ ہی نہ ہوتا۔ تو نفاق کا خوف تو ہوتا ہی مومن کو، اور ایک منافق ہی اپنے آپ کو نفاق سے بچا ہوا سمجھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے مجھے نفاق کہاں ہو سکتا ہے، میں تو مومن ہوں، حالانکہ نفاق کا خوف یہ علامت ہے مومن ہونے کی، اور اس سے اپنے آپ کو بچا ہوا سمجھنا یہ علامت ہے منافق ہونے کی۔ تو خدا خواستہ اگر ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا یہ، تو پھر یہ ایک علامت ہے نفاق کی، اور اگر علاج چاہتے ہیں تو علاج بیان ہو رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دیا ہے، ہمارا اپنا کیا ہے، سب اللہ کا دیا ہے۔ تو فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی پر موت، فیقول ربی، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، لولا خرتنی الی اجل قریب، کیوں نہیں مہلت دی آپ نے مجھے ایک تھوڑی قریبی مدت، فاصدق، کہ میں صدقہ خیرات کرتا، واکم من الصالحین، اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ اصل میں یہ دنیا تو چھوڑ کر ہی جانی، یا تو آدمی اپنے مزے سے اپنی مرضی سے جو ہے حرام کو چھوڑ دے، برائیوں کو چھوڑ دے اور حرام لذتوں سے تائب ہو جائے، یا پھر موت اسے یہاں سے نکال لے گی۔ اور جب موت کا فرشتہ سر پر ہوگا تو آدمی سب چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت مہلت نہیں ہوتی، آدمی کہے گا بس ایک منٹ دے دو، یہ جو حرام کمائی ہے ایک چیک ہی بنا جاؤں، یہ کہ اللہ کے نام ہی صدقہ ہو جائے اور یہ فلاں گناہ کی توبہ ہی کر جاؤں، لیکن اس وقت مہلت نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز مہلت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو، اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب آ جاتا ہے اس کے اجل کا وقت. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب باخبر ہے ان سارے اعمال سے جو تم کرتے ہو. تو اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ابھی مہلت ہے، ابھی کوئی جو ہے موت کا فرشتہ سر پر نہیں کھڑا ہوا، لیکن یہ پتہ نہیں کتنی مہلت رہتی ہے. اس لیے آدمی دیکھے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، اپنے جو دینی تقاضوں کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی اس پر معافی مانگے، اپنا جائزہ لے، زندگی میں جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی نظر آتی ہے اس سے توبہ کرے اور پرواہ نہ کرے. سب سے بڑا رازق اللہ ہے، مسائل انشاءاللہ اللہ تعالی حل کرے گا. بس یہ آٹھ رکعت انشاءاللہ ہم ادا کر لیتے ہیں تراویح، اس کے بعد پھر باقی پڑھیں گے. اگلی سورت سورہ تغابن آ رہی ہے، اور جس کا جوڑا ہے سورہ منافقین کا، جس میں حقیقت نفاق ہے، اور سورہ تغابن میں بیان ہو رہا ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے.